بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15, 16, 17 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. کلام پاک میں شفا ہے, تفسیر مقصود نہیں, میں تفسیر نہیں بیان کر سکتا, میں علم نہیں, برکت کے لیے پڑھتا ہوں اور شفا کے لیے. قرآن مجید کو سننے میں شفا ہے, اس کے معنوں میں شفا ہے, اور بس شفا ہی ایک مجلس سے پہلے قرآن سے جو شفا ہو جاتی ہے اسی سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم کس مقصد کے لیے سے آئے ہیں, اپنے مرض کے علاج کے لیے, یہ اس کے سوا کوئی نیت نہیں ہوتی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی بیان میں جاؤ اور وہاں بیٹھو تو اس نیت سے بیٹھو کہ میں مریض ہوں, میرے اندر امراض ہے, میرے اندر غصہ ہے, حسد ہے, کینہ ہے. ہر شخص کو اپنے امراض نفس کا علم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, ان امراض سے شفا ہو جائے جو جہنم سے جانے والے. رضا نفس ہر ایک کے ساتھ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جب ہم نے نفس کو بنایا تو ہم نے اس میں فجور کو ڈالا ہو, تقویٰ بھی ڈالا ہو. فجور کوئی شخص کہیں گے انکار کریں, انکار تو نہیں کر سکتے. ان رضائل نفس کا علاج ضروری ہے, اس لیے ہم مریض ہیں. کیا غصہ ہمیں نہیں آتا, کیا ہم موقع پا کے جھوٹ نہیں بولتے, کیا ہم ریاکاری نہیں کرتے, کیا لوگوں کی نظر میں نام و نبود نہیں چاہتے, کتنے ہی امراض ہمارے اندر ہیں, کیا وہ مشقوقی ہے, کیا حقوق ادا کرتے ہیں, کہاں کہاں کیا پردہ ویسا رسیوں نظر کہاں کہاں بیٹھتی ہے, کیا کیا امراض ہیں جو ہم میں نہیں ہیں. تو اس نیت سے بیٹھنا چاہیے اور کلام پاک میں شفا ہے. یہ جو آیات تلاوت کی گئیں اس سے پہلے کی جو ایک آیت ہے, پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں پھر ان آیات کا, کیونکہ اس کے بغیر وہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ان آیات کا جب تک کہ اس سے پہلے کی جو ایک آیت ہے اس کا ترجمہ بھی نہ عرض کر دیا جائے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے مرغوب چیزوں کی محبت, یعنی ان کو مزین ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے شہوت وغیرہ سے متعلق وہ اچھی پسند کرنے لگ جاتے ہیں. مثلا عورتیں بیٹے لگے ہوئے ڈھیر سونے چاندی کے, نشان لگے ہوئے گھوڑے یا دوسرے مواشی یا زراعت, لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب تو تمہاری دنیا میں استعمال کے لیے ہیں, دنیاوی زندگانی کے استعمال کی ہیں, اور انجام کار تو کی خوبی جو ہے وہ تو بس اللہ کے پاس ہے, تم اس میں کیا دل لگاتے ہو. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات کو تلاوت کی گئی کہ آپ فرما دیجیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ فرما دیجیے کہ میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدل جہاں بہتر ہو ان چیزوں سے جن کی ابھی فیضیں صاحب تعالیٰ نے گر رہی ہیں, جس میں تمام مال و دولت اور تمام لذات ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کی لذات اور مال و دولت اور عزت اور جاہ ہر چیز جو ہے انہیں چھپی ہوئی, ان کے جو تم متلاشی ہو تو ہم تم کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں, یہ تاکید ہے, بجائے اس کے حق تعالیٰ خود فرمائیں یوں فرمائیں کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے, یہ تاکید ہے تاکہ بندے اور زیادہ متوجہ ہو جائیں جو بدل جہاں بہتر ہو ان چیزوں سے. تو سنو, ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یعنی تقویٰ اختیار کرتے ہیں, ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے پائین میں نہریں جاری ہیں, ان میں ہمیشہ ہمیشہ قرب رہیں گے. کون لوگ؟ جو متقی ہیں, تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں, یعنی اللہ کے ڈر سے گناہوں سے دور رہیں. تقویٰ بغیر گناہوں سے بچے ممکن نہیں, وہ تقویٰ ہی نہیں جو جس میں ایک بھی گناہ. حکیم الامت رحمتہ اللہ نے تقویٰ کی تفصیل یہی لکھی ہے کہ ایک بھی اگر گناہ ہو تو تقویٰ موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ بتا دیں, ایک بچے سے پوچھیں, چھوٹے سے, ایک شخص ہے داڑھی ہے اس کی, تخلے سے اوپر تجامہ رکھے ہے اور نمازیں پڑھتا ہے, تہجد گزار ہے, لیکن بیٹھ کے ذرا نامحرموں کو دیکھتا ہے تو بھائی یہ شخص متقی ہے. بچہ بھی کہتے ہیں لاہور اللہ قوت, یہ شخص متقی, ایک گناہ سے تقویٰ ختم ہو. مطلب اس کے لیے بڑی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے. ایک بچہ بھی مگر بتا دے گا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ کسی گناہ سے قریب نہ جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کا یہ انعام ہے, ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ہے, رضوان ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کو خوب دیکھنے والے ہیں. اور یہ لوگ, ان کی ایک تعریف یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہم ایمان لے آئے تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے. یہ ناز نہیں کرتے, گناہوں سے بچنے کے باوجود یوں کہتے ہیں, یا اللہ ایمان لے آئے ہیں, اب ہمیں معاف فرمائیے. اور یہی اسرار کا حال ہے, سورہ برات کا یہی حال ہے کہ اپنی پاکی مت بتاؤ, اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم ہو کر کھڑے ہو, یا اللہ ہمیں معاف کرو. جو متقی ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی تاریخ میں یہ لوگ ہیں کون, اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز یعنی سچے ہیں, یعنی ان کا حال بھی سچا ہے, ان کا کلام بھی سچا ہے, دونوں چیزیں سچی ہیں, افعال بھی سچے ہیں, ہر طرف سے وہ سچوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کہتے کچھ ہیں, نام تو رکھا ہے کہ ہاں بھائی ڈاکٹر, اندر سے کچھ آتا نہیں, یہ سچائی نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ جیسا وہ ظاہر ہوتا ہو ویسی اندر سے بھی ہو, حال بھی سچا ہو. ایسے لوگوں کو صادقین کہتے ہیں, ان کے بارے میں کون آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان لوگوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں, بتا دیں یہ متقی جو لوگ ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے صبر کرنے والے, اور یہی نام ہے صبر نہیں کیا, ذرا سی بات تو غصہ کر رہے ہیں, صبر ہوا صبر کرنے والے. یاد رکھیے, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی علامت لکھی ہے, خب جا مرض ہے, لوگوں کی نظروں میں وقت حاصل کرنے کی کوشش, یہ مرض بیماری, اس کا انجام گناہ ہے, اس کا انجام جہنم, اور اس کا انجام قبر کا عذاب, سری گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ایک ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ حب جاہ اور حب مال انسان کے دین کو نقصان پہنچا سکتے. ابھی ہو گئے کیا ہے, ہمارے اتنی وقت کی طلب, وقت کی خواہش, اس سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں. یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بے پردگی, یہ شادی ہال کے مناظر, یہ ٹیلی ویژن, یہ موسیقی, سب اس سے ملے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے بنے جیسے دوسرا بن رہا ہے, ہماری بھی ویسی وقت ہو, خوشاب خوشاب میں وقت چاہتے ہیں. خود بے جات کی ایک علامت بتائیے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم ہم اپنے کو مریض تو سمجھیں. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے امراض لیے بیٹھے ہیں, اپنے کو مریض نہیں سمجھتے, اور دوسروں کے اوپر جو اولیاء اللہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم کو اپنے نفس کے لیے غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، ناگواری کا لفظ ہے، ناگواری ہو گئی، بیوی نے کھانا وقت پہ نہیں بنایا، ناگواری ہو گئی، کوئی اور ایسی بات ہو گئی، کسی نے آپ کو دو جملے کہہ دیا آپ کی شان کے خلاف، آپ کو ناگواری ہو گئی، کسی کی خبر آپ کو ملی سے اس کو ایسا کہا، آپ کو ناگواری ہوئی، یہ نفس کے لیے دین کے لیے تو ہے نہیں. فرمائیں یہی علامت ہے ان پہ، یہ کافی علامت ہے. باقی اپنا دل ٹکڑ کے دیکھ لیجیے کہ ہمیں کن کن باتوں میں ناگواری ہوتی ہے. جو لوگ ان پہ جال کو علاج کرا چکے ہوتے ہیں ان کا دل ٹھنڈا رہتا ہے، وہ ان باتوں پر ان کو ناگواری نہیں پیدا ہوتی. ہاں اللہ کے لیے ناگواری ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے خلاف کوئی بات دیکھتے تھے تو چہرے مبارک سرخ ہو جاتا تھا. لیکن آپ مت دھوکا کھائیے اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیاس مت کیجیے. وجہ یہ ہے ہماری جو ناگواری ہوتی ہے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے دین کے خلاف حرکت کی تو ہم ناگواری کا اظہار کریں. تو یہ جو ہے تو اپنی جو تم نے دین کے خلاف حرکتیں کی ہوئی اس پر تو نہیں ناگواری، تو ناگواری نہیں کر رہے. تو دوسروں کے دین کے خلاف حرکت پہ جو ناگواری ہو تو غلط ہے. تو ہمارا تو حال خراب ہے، ہمارا حال خراب ہے. اگر تم واقعی سچے ہوتے اور ان میں جانا ہوتی تو تم اس سے زیادہ کہ دوسرے کی بے دین کی حرکتوں پہ ناراض ہو، اپنی بے دین کی حرکتوں پہ تو ناراض ہو سے زیادہ. خود تو شادی ہال میں بیٹھے ہوئے، سفید گاڑی، تم نے سفر پہ جانا، وہاں ساری خراب ہو رہی اور دوسرے کی اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تو وہی روپ میں جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کی تعریف پر مطلب ہے کہ صبر نہ کرنا ناگواری، صبر نہیں کرتے. تو وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر عبادت کرنے والے ہیں، فروتے نہیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکا دینے والے ہیں، رونے والے ہیں، خود کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، قانتین ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں. بات ہے. اور یہ آخری صفت جس کا آج بیان ہے، اور آخر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں، مستغفرین بالاسحار. یہ ہمارے حضرت ہی پڑھتے آج جو نواز تھا بھائی، مستغفرین بالاسحار ان کی صفات میں سے. اور یہ شب برات کا پیغام ہے آپ کو آج. یہ شب برات میں بجائے اس کے کہ آخری پہر میں، آخری شب میں اللہ تعالیٰ، ہر آخری شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن شب برات میں مغرب کے فوراً بعد متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہی آوازیں اسی طرح کی ندا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب برات آج. لیکن ہے کیا یہ رات؟ ہے کیا یہ رات؟ تو اس کی ہے کہ اپنی مغفرت کرا لو، شب برات اپنی چھٹکارا کرا لو، دوزخ سے اپنے کو بری کرا لو. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ اس قدر لوگوں کی معافی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے. اگر کسی قبیلے کے ڈھیروں کے بالوں کو تو اندازہ کر سکتے، ذرا مانگے تو صحیح ہوتی. تو یہ جو صفت ہے کہ آخر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے، اس کو پیدا کرنا چاہیے. یہ شب برات میں بالکل یہ چیز، لیکن یہ پوری رات ہے. ہمارے حضرت آج ہی فرما رہے تھے کہ دیکھو اگر کوئی شخص مغرب کے بعد ہی کچھ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور معبوزات کر لے شب برات میں، اور عشاء جماعت سے پڑھ لیں اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، تو اس کو شب برات ملتی، اس طرح سے اس کو شب قدر بھی ملتی. رات بھر جاگنا ضروری نہیں، نہ رات بھر جاننے کا بھی ایسا حکم آیا، اس سے بڑی حفاظت ہے صحت کی بھی اور عجب کی بھی. بڑا ناز پیدا ہو تو بڑا رات بھر جاگ لی، اور دوسرے دن ملازمت کے حقوق سب اعمال اونگ رہے ہیں، جائز ہی نہیں. جائز کہاں ہے کہ شب برات میں رات بھر جاگو اور دوسرے دن ملازمت کے حقوق کو تباہ کرو، ملازمت کے کام اچھی طرح سے نہ کرو، یہ کہاں جائز ہے؟ ایک مرتبہ مجھے خود ایسا ہوا کہ میں شب برات تھی مکہ مکرمہ میں تھا، حضرت ڈاکٹر اپنے ہم میرے شیخ حضرت ڈاکٹر حضرت صاحب مدینہ منورہ میں، تو مجھے تو میرا پڑھانے کا پیشہ ہے تو وہ کاپیاں وغیرہ مل گئیں، میں اس کو جانچنے میں لگا ہوا تھا، میرے کو دوسرے دن نتیجہ بنا کے دینا تھا. اسی میں کافی وقت گزر گیا اور بیٹھے بیٹھے تھک گیا، تھکان اور دن بھر کا کام اور نیند آ گئی. خیر کچھ نہیں ہے، کوئی نفل عبادت نہیں ہو سکی، یہی ہوا اور صبح کی نماز ہوئی. حضرت کو لکھا کہ حضرت شب برات میں تو حضرت ہمارے تمام اہل اللہ شب برات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے دوسرے روزہ رکھتے ہیں اور اس کو مستحب سمجھتے اس کے لیے. تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت ایسا ہوا حضرت نے جواب میں لکھا کہ جو آپ کام کر رہے تھے وہ تو واجب تھا, اس کا درجہ تو نوافل سے کہیں بڑھا ہوا ہے. یہ ہے دین. دین یہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ اپنی خود رائے من مانے سے جو چاہے کر رہے ہیں, چاہے کچھ بھی پھوٹے, سر پھوٹے, آنکھ پھوٹے, کچھ پرواہ نہیں ہے, کسی سے پوچھ پوچھ کے تو کرو. تو پتا چلتا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. حق تعالیٰ کو راضی کرنا مطلوب ہے, نہ کہ اپنی نقلیں ہی بجائے چلے جاتے ہیں. نقلوں میں کیا ہے, حق تعالیٰ جن نقلوں سے راضی ہوتے ہیں وہ نقلیں ٹھیک ہیں, جن نقلوں سے راضی نہیں ہو رہے تمہارے پاس کام واجب پڑا ہوا ہے, تم کو کہاں سے نقلوں کا اختیار دیا گیا ہے. تم ابھی نقلیں نہ کرو, تم تو اپنے واجب کاموں کو کرو, واجب حقوق ادا کرو. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں اور شب براتی کے تذکرے میں, بھائی اگر انسان کو نظر صحیح ہو تو حقیقتاً ہر رات قابل قدر ہے, اور اس لحاظ سے ہر رات شب برات ہے, ہر رات شب قدر ہے. ابھی فارسی کا ایک شعر ہے عجیب ہے, اے خواجہ سے کرسی زشب قدر, زشب قدر نشانی. اے خواجہ تو کیا پوچھتا ہے شب قدر کی نشانی, تو کیا پوچھتا ہے شب قدر کی نشانی بتا دو, تو شب قدر کی نشانی کیا پوچھتا ہے. ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی, اگر تو قدر جانتا ہوتا تو ہر شب شب قدر تو اپنی ساری راتوں کو چھوڑتے ہو. پھر فرماتے ہیں میں تو پڑھتا ہوں, میں سے میرا کام صرف ایک ہے, میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کو آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں اور کچھ آج کل کے حالات کے اوپر منتقل کر دیتا ہوں. ساری وہی باتیں اب کرنے کی کوشش ہے اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, ہر امکان یہی کوشش ہے کہ شرح تو ہو میری طرف سے لیکن بات وہی ہو جو حکیم الامت. اور اس کی وجہ میں نے کل بھی عرض کی تھی بیان میں, تو وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخصیت پرستی ہے لاہور اللہ کو بس اللہ. اگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت کے خلاف کہتے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کو نقل نہ کرتے. ہم تو ان کو نقل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نہیں کہی, اپنے بڑوں کی کہی جو قرآن و سنت کے مطابق. کہیں بھی کوئی بات ہو اگر قرآن سنت کے خلاف کبھی جو ہم مان لیں گے, بلکہ ہم تو اعتقاد ہی ختم کر دیں گے ایسے شخص. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک نام ہے, اردو زبان میں کتابیں ہیں, اصل تو یہ ہے کہ قرآن و سنت ہے جس کو انہوں نے پیش کیا. وہ فرماتے ہیں صاحبو ہر روز نعمت ہے اور ہر رات دولت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر روز نصف شب کے بعد خدا تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دنیا ہمارا گھر ہے اور زمین فرش ہے, اور گویا آسمان اول دنیا کی چھت ہے, اور گھر کی چھت گھر کا جز کہلاتی ہے. تو گویا حق سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں. جب آسمان دنیا میں تشریف لے آئے تو گویا ہمارے گھر تشریف لے آئے, اور ہم کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدہ است مارا, ہمارے لیے یہ بادشاہوں کا بادشاہ مہمان ہو گیا. یہ آخری شرف میں یہ ہوتا ہے جبریل با ملائک دربار شدہ است مارا. جبریل اور تمام فرشتوں کا ضرور ہوتا ہے, وہ ہمارے دربان بن گئے, اب تعالیٰ ہمارے مہمان بن گئے. غرض شنشاہ ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے. اگر ہم اطلاع دے کر جائیں کسی کو کہ آدھی رات کو آئیں گے بھائی, اور دوست یا خادم اس وقت جس کے پاس جا رہے ہیں وہ سوتا ہو, تو ہم تو ناراض ہو جائیں گے. مگر حق سبحانہ و تعالیٰ کو خیال کیجئے کہ باوجود اس کے انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم آخری شرم میں تمہارے گھر آئیں گے, اور ان کے حقوق بھی بہت ہیں اللہ تعالیٰ کے, دوستوں سے تو کہیں زیادہ ہیں اور واقعی ہیں اور دوستوں کو دیتی ہیں, ابھی دوستی ہے ابھی, مگر آپ کی تشریف آوری کی خبر دینے کے بعد بھی تشریف لا کر ہم کو سوتا ہوا دیکھ کر بھی ناراض نہیں ہوتے. اور فرماتے ہیں کہ اس بندے نے ایک مستحب کو ہی تو ترک کیا, تو حکم کسی مستحب کے ترک سے ناراض نہیں ہوتے. ایک مرتبہ ایک شخص نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے افسوس کا اظہار کیا اور یوں خط لکھا کہ حضرت کیا کروں, تہجد نہیں ملتی, تہجد کے وقت اٹھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے, بڑا قلق ظاہر ہے. حکیم الامت حضرت کا جواب دیا کہ کیا تہجد میں اٹھنا واجب ہے؟ واجب ہے, صحابی ہے. فرمایا کہ قلق اور افسوس تو گناہ پر ہونا چاہیے, گناہ پر ہونا چاہیے, نہ کہ مستحب کے سر پر. چنانچہ اللہ میاں ہم پر بے مروتی کا الزام نہیں لگاتے. حق تعالیٰ ہمارے گھر روزمرہ تشریف لاتے ہیں اور ہم اس وقت پڑے سوتے ہیں, مگر وہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر ناراض نہیں. آپ آج بھی سو جائیے تو ناراض ہوں گے, مستحب ہے, مستحب کے چھوڑنے سے حق تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے. جس کو محبت وہ آ جائے گا, محبت لے آئے گا. اس عنایت کا مقتضا تو یہ تھا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس واسطے کہ جو آقا کچھ نہ کہتا ہو اس کے سامنے تو بگڑ جانا چاہیے۔ تو گویا ہر شخص شب قدر اس معنی میں ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر روز ہماری طرف متوجہ بے رحمت ہوتے ہیں، اور جو رات آنے والی یعنی 15ویں شب، اس کے تو خاص فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الدخان کی آیات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں شب برات کے بارے میں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو راجح فرمایا ہے کہ یہ آیت شب برات کے بارے میں، گرچہ مشہور تفسیر اس آیت کی یہی ہے کہ یہ شب قدر کے بارے میں، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بہت ہی نفیس انداز میں دلائل پیش کر کے فرمایا ہے کہ حدیث شریف اس سے مطابقت نہیں رکھتی، حدیث شریف کی مطابقت اسی وقت ہوتی ہے جب سورۃ الدخان کی ان آیات کو شب برات مانا جائے۔ وہ آیات یوں ہیں: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم۔ کہ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ حامیم قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، ہم ڈرانے والے تھے، ہم ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا کیا مقدمے ہیں۔ یہ ہے علت کلام پاک کے نازل کرنے کی، کہ لوگوں کو مضرات سے بچانا تھا کہ مضر چیزوں میں نہ پڑ جائے، اس لیے کلام پاک کو نازل کیا گیا تاکہ مضر اور شر اور خیر کا پتہ چل جائے۔ اب سنیے، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے، ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے، بے شک وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں امر حکیم جو ہے اس آیت میں، اس سے مراد ہے یعنی سال بھر کے معاملات سب پیش کیے جاتے ہیں، سبھی باحکمت جس طور پر حق تعالیٰ کو کرنا ہوتا ہے اس طور کو متعین کر کے اور ان کی اطلاع کارکن ملائکہ کو کر کے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور قرآن سب سے زیادہ بڑا امر حکیم تھا، تو اس کے نزول کا فیصلہ کہ یہ شب قدر میں نازل ہوگا، یہ شب برات میں ہوا، یہ شب برات میں سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کلام پاک یہ ایک تفسیر ہے، ضروری نہیں کہ تفسیر میں بیان بھی نہیں کرنا ہے، یہ ایک تفسیر ہے۔ اور حضرت محمد نے فرمایا کہ ہمارا اس تفسیر پہ انحصار نہیں ہے، ہمارا انحصار تو شب برات کے بارے میں احادیث شریفہ پہ ہے، لیکن اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ سارے امر اس میں طے کیے جاتے ہیں، یہ تو شب قدر کی حادث میں نہیں ملتا، جو شب برات کی حادث میں ملتا۔ پھر فرماتے ہیں دور منصور میں بروایت ابن جریر، ابن المنذر و ابن ابی حاتم اکرما سے یہ تفسیر منقول ہے کہ اس آیت سے مراد شب برات ہے۔ جو بہت بڑے ہو گئے صحابی کا درجہ ہے، چونکہ شب برات کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس میں تمام امور جیسے موالید، جتنے بچے پیدا ہوں گے، جتنے موتیں ہوں گی، تمام اعمال جو کہ اوپر اٹھائے جائیں گے اور اس طرح کی تمام رزق وغیرہ سب، چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ شب برات میں طے ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت سے سلف نے یعنی ہمارے پرانے بزرگوں نے اس کو شب برات سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہ میری تقریر مگر اس آیت پر مبنی نہیں، اس تقریر کا مبنی احادیث صریحہ ہیں۔ اب حکیم الامت جیسا عالم کہہ رہا ہے کہ احادیث صریحہ ہیں، بہت واضح اور صاف احادیث، چنانچہ حدیث میں اس شب کی نسبت ہے سومو انہا رہا، اس کے دن میں روزہ رکھو، وقومو لیلہا اس کی رات میں قیام کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑاؤ، رو، اپنی حاجات کو مانگو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسری حدیثوں سے اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ یہ مقصود یعنی فضل و برکت ثابت ہوتی ہے، اور حدیث سومو روزہ رکھو سے صرف اشارتاً ثابت ہوا کہ یہ رات برکت کی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شب برات کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں یعنی قبول کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں تمہارے رزق بانٹے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سال کے اندر اندر پیدا ہونے والے ہیں اور جتنے مرنے والے ہیں وہ فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے جو ضعیف ہے، موضوع نہیں، موضوع یعنی بنائی ہوئی گڑھی ہوئی نہیں، دیکھیے حدیث شریف جو ضعیف ہے اس کے بارے میں بہت منہ کھول دیتے ہیں لوگ، اور اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں جیسے یہ حدیث شریف گویا کہ موضوع ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت منع فرمایا، کہ کسی حدیث شریف کو وہ ضعیف ہی صحیح, لیکن حدیث شریف تو اس میں راوی ضعیف ہوتے ہیں, ایک وہ ہے ٹیکنیکل چیز. اس کو چاہتے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود شیخ الحدیث تھے اور ان کو حجامہ کرانا تھا, امراض کا ایک علاج حجامہ, تو وہ خون نکالتے ہیں. اس زمانے میں اس کو وہ ہوتا تھا, کیا کہلاتا تھا, جو وہ خون کو لے تو نکال لیتا تھا, ترقی یافتہ اس کے طریقے نکالتا. تو حدیث شریف میں بدھ کے روز جامع نہیں کرنا چاہیے ورنہ برس کی بیماری ہو جائے. تو ان شیخ الحدیث نے سوچا کہ یہ حدیث شریف تو ضعیف, اور آ گیا وہ جامع کرنے والا, حدیث شریف تو ضعیف ہے چلو کرا دیں, کرا دیں تو برس کی بیماری ہو گئی. صبح صبح ڈال بہت پریشان تھے. ایک روز سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تھے شیخ الحدیث اللہ والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بیماری ہو گئی, آپ دعا کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بدھ کے روز کیوں پچھنے لگا جبکہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ حدیث شریف تو ضعیف تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن منسوخ تو میری طرف تم نے اس نسبت جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو منسوخ تھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا. پھر کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ علمی انسان کو مار ڈالا, جب شیطان جب حملہ کرتا ہے تو جس شخص کا جو فن میں ہوتا ہے ماہر اسی طرح سے اس کو مارتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں شام سے صبح ساجد تک, اور فرماتے ہیں کہ ہر من مستقبل, کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے معافی مانگنے والا ہے جس کو میں بخش دوں, اور کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے جس کو میں روزی دوں, اور اس طرح سے یہ پوری رات یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. شب برات کی جو فضیلت ہے وہ تو بالکل بالکل ثابت ہے, اس میں کوئی سی قسم کا کوئی اشکال نہیں, اور وہ بحث الجبر میں بھی دے دیا گیا. اس دن میں روزہ رکھنا, اس رات میں جاگنا, اپنی حاجت طلب کرنا, مردوں کے لیے دعا کرنا مستحب ہے. ان کے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں, اسی لیے اور بدعت سے بچو. بدعت اس طرح کا شرک یعنی شرک نبوت, کیونکہ اس میں خدا کے رسول بننا ہے. اس لیے کہ تجویز احکام خدا اور رسول کا کام ہے, تم اپنے نئے نئے احکام کیسے نکال رہے ہو. صبح کو روزہ رکھو, رات کو عبادت کرو, مردوں کو نفع پہنچاؤ, اور بہتر یہ ہے کہ اسی طریق پر نفع پہنچاؤ جس طور سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, ان سے نقل کیا گیا. یعنی بعد عشاء کے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کرو. دیکھیے عشاء کے بعد کی خیر ہے, ایک دوسرے تنہا جاؤ, اس سے خاموشی سے جاؤ. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند بھی نہ خراب. یہ طریقہ جو آپ نکال لیا ہے, اور فردن فردن جاؤ, جمع ہو کر مت جاؤ, اس کو تہوار مت بناؤ, اور بچوں کو اور آتش بازی سے بچانا چاہیے. ان کاموں کے لیے بچوں کو پیسے بھی نہ دو, یہ نہ خیال کرو کہ یہ تو بچے ہیں کھیلنے دو, اس میں کیا حرج ہے. ان کی اصلاح تو تم پر فرض ہے, اگر تم نے ان کو اس کام کے لیے پیسے دیے تو تم کو گناہ ہوگا. اس کا تمہارا کرنا کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث شریف ہے کہ جب نصف شعبان آ جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو. روزہ جو رکھنا ہے نصف شعبان سے پہلے پہلے رکھو. تو اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شعبان کے تین جز ہیں. ایک خاص یوم نصف شعبان یعنی 15 شعبان, دوسرا اس کے قبل, اور تیسرا اس کے بعد. تینوں کا حکم جدا ہے. نصف قبل کا روزہ تو جائز, 15 یا اس سے پہلے کا روزہ جائز, یعنی بلا استحباب, خاص اور بلا کراہت, جیسے اور ایام کے روزے کوئی کراہت نہیں. پہلی سے لے کر 14 شعبان تک آپ جیسے چاہیں روزے رکھیں, اس میں تخصیص نہیں. ہاں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور نفس سے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی. دوسرا جز خاص 15 شعبان کا روزہ ہے, اس کو 15 تاریخ کہتے ہیں, اس کا روزہ مستحب ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. اور تیسرا بعد نصف, اس میں روزے کی نہیں ہے کہ نہ رکھو, لیکن یہ ارشادی ہے یعنی سب پتہ ہے, ایسا نہیں کہ حرام ہو جائے گا. اور حکمت یہ ہے, دیکھیں حکمت بیان کر رہے ہیں کہ ملومت, آج اس روزے کو ہی لوگ اڑا رہے ہیں. یہ روزہ ہی نہیں. اتنا رکھتا ہے اتنا بڑا عالم حکیم الامت, سارے اس وقت بڑے بڑے مدارس, بڑے بڑے بزرگ جو گزرے وہ سب انہیں کے تربیت یافتہ, انہیں کے خلفاء, اور آج ان کی باتوں کو یوں اڑا دیں کہ چار یا پانچ بار تو میں نے جمع کی ہیں شعبان کے اوپر, جو کہ شعبان کی پندرہویں شب کے اوپر چار تو کم سے کم میں نے جمع دیں, اور بھی ہوں گے. اس میں سب میں یہی ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے, پندرہویں شعبان واجب نہیں, نہ رکھو تو ہر, لیکن یہ کہو کہ مستحب نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ کہاں سے آ گیا. نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ قوت حاصل ہوگی رمضان پر, اور اس حکمت سے اس کا درجہ بھی متعین ہو گیا کہ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ ارشادی ہے, اس پہ یہ ویسا حکم نہیں کہ تو نہ کرو. اس لیے علماء سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جو حکم ہے حدیث شریف سے آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے, ہم نہیں نکال سکتے کیوں, لیکن حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے, لیکن فرمایا کہ نہیں حقیقت میں منع نہیں ہے, یہ سب فتن منع ہے. تو ہم آپ حدیث شریف سے محض حدیث شریف سے نتائج نہیں نکال سکتے, نتائج تو علماء نکال سکتے ہیں. علماء بھی وہ جو بڑے ہی پکے علماء ہوں, جن کی نظر بہت ہو تمام قرآن و حدیث کی. تو فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ بعد میں شعبان کے روزہ نہ رکھنے میں تقویت ہے رمضان پر. ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام میں بہت ہی سہولت کا معاملہ فرما دیا ہے. دیکھو اس کے بعد نہ رکھو, طاقت آ جائے تاکہ رمضان کے روزے پورے رکھ سکتے. اور ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے, ایک اپنے بعد اکمال العدت, کہ رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ مشروع ہونے کی, لیکن فرمانے مشروع ہونے کی, یہ بھی ایک حکمت ہے کہ روزے سے ایک گنا مناسبت ہو جائے. اس کے بعد جب رمضان آئے گا تو روزے کا اثر زیادہ نہ ہوگا, بلکہ دل یوں کہے گا کہ جیسا شعبان کا روزہ تھا جو ہم نے رکھا, ویسے ہی رمضان کا بھی روزہ ہوگا, تو ہمت ہو جائے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. شب برات کی اتنی بتصل ہے, بیشتی دیور میں یوں لکھا ہوا ہے کہ پندرہویں رات اور پندرہواں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے. بحثی زیور وہ کتاب ہے جس پر بڑے بڑے علماء انہیں نہیں اٹھا سکے. شب برات کی اتنی اصل ہے کہ پندرہویں رات اور پندرہواں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے. ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کی اور اس دن کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائی, اور اس رات میں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منورہ کے قبرستان میں تشریف لے جا کر مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی. تو اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش دیا جائے, چاہے قرآن شریف پڑھ کر, چاہے کھانا کھلا کر, چاہے نقد دے کر, چاہے ویسے ہی دعا بخشش کی کر دے, تو یہ طریقہ سنت کے موافق ہے. ہاں یہ حلوے ولوے کا بکھیرا یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, اس کو سنت سمجھنا یہ بدعت ہے. اس میں جتنے زیادہ بکھیرے آج کل لوگ کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدھے شعبان کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدھے شعبان کی یعنی پندرہویں رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو, اس کے دن میں روزہ رکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے. اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں, کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں, کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو عافیت دوں, کیا کوئی ایسا ہے کہ ایسا ہے, رات بھر یہی رحمت کا ذریعہ بہتر رہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے اس رات میں یعنی شب برات میں نفل نماز کے سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا, اعوذ بعفوک بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک من جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بھائی کی حدیث ہے, یا اللہ میں تیرے غصے سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں, اور تیرے اعتاب سے تیری در گزر کرنے کی صفت کی پناہ لیتا ہوں, اور تجھ سے ہی تیری پناہ مانگتا ہوں. برتر ہے تو, تیری تعریف پوری نہیں کر سکتا, تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی ہے. پھر جب صبح ہوئی تو میں نے اس دعا کا آپ سے ذکر کیا, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس دعا کو سیکھ لے اور دوسروں کو بھی سکھا دے, کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھ کو سکھائی ہے اور کہا ہے کہ میں سجدے میں بار بار پڑھا کروں. ان حدیثوں سے اس رات کی اور اس میں عبادت کرنے کی اور روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ رات تو ہے بخشش, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر بخشش, پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس سے پہلی بات سمجھ لیجیے. پھر ایک سوال یہ ہے جیسے میں نے کیا تھا پہلے کہ آخر یہ رات ہمیں دی کیوں, ظاہر ہے کہ رمضان المبارک قریب ہے, حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم رمضان المبارک میں ایسے داخل ہو کہ بخش بخش جائے. دیکھو رمضان المبارک کا پہلا اجزا رحمت کا ہے, ہم چاہتے ہیں تمہارے تم پہ ہم سے رحمت نازل کریں, تو تم شب برات میں پاک ہو جاؤ. شب برات کہا گیا, دیکھو تم پاک ہو جانا, تم پہلے سے پاک جانا, اور یہ 15 دن ہیں, بہت خیال کرنا اس پاکی کے بعد پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا. تو اب جو اب تو تم داخل ہو گئے رمضان مبارک میں, تم پاک حالت داخل ہو, تم سے رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ مسئلہ ہے رمضان شب برات میں. شب برات گویا ہر طرح سے تیاری ہے رمضان مبارک, لیکن اس رات میں بھی سب کی مغفرت تو ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا سچا ہے, قیامت تک سچا رہے گا. مختلف احادیث سے حسب زید لوگوں کی مغفرت نہیں, سب سے پہلے تو شرک کرنے والے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے شرک عقائد کو صاف کر دیں, کہ سوائے حق تعالیٰ میں کوئی قدرت نہیں, اسباب میں کوئی اثر نہیں, اللہ تعالیٰ ڈالتے تو اثر ہوتا ہے. یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے. آج کل ہمارے عقائد بہت سے شرکیہ ہو گئے, ان کو ختم کرنا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ تعلیم تو بس تعالیٰ وہی کرتے ہیں, وہی ہوتے ہیں. نظر نہیں بتایا حاکم النبت رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ چولہے پر کیا, یہ جب تم چولہے پہ پانی رکھتے ہو اور پانی گرم ہو جاتا ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ آگ میں یہ خاصیت ہے, یہ غلط ہے. یہ تو بار بار کا چونکہ مشاہدہ ہے, اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ آگ کی ہی خاصیت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار کیوں بن جاتی, ٹھنڈی کیوں ہو جاتی. تو چلا کہ آگ میں یہ خاصیت نہیں ہے. فرمایا کہ یہ ایک عملی دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کر دیا ہے کہ کافر کی بھی یہ دعا مقبول ہوتی ہے کہ جب اس کو پانی گرم کرنا ہو تو پانی کو دیگچی میں یا چٹانی میں چولہے پر رکھ دو. یہ دعا ہے عملی کہ یا اللہ پانی کو گرم کر دیجیے, اور ہر بار یہ دعا مقبول ہوتی ہے اور پانی گرم ہو جاتا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ آگ میں یہ تاثیر. دیکھیے یہاں تک ہے, یہ توحید ہے. مسلمان تو سب سے زیادہ توحید, تو شرک کرنے والے کا کتنی بخشش نہیں, اور دوسرے کی نہ کرنے والا, اور یہ بہت عام ہے. شاید شرک سے ہم بچ جائیں, اگر کوشش کریں گے تبھی بچیں گے, ایسے تو نہیں بچ سکتے. اگر ہماری نظر ہے کہ فلاں شخص کے پاس ہے, ہماری ملازمت فلاں شخص کے پاس ہے, ہمارا فلاں شخص کے پاس ہے, ہماری بولا چیز فلاں چیز شخص کے ہاتھ میں ہے, کسی شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ کوئی ضرور پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع. قرآن کی آیت کے مطابق تو کسی کو ضرر اور نفع کا مختار سمجھنا بالکل جائز. نہ زندہ نہ مردہ, اچھی طرح سمجھ لو, مردہ بزرگوں سے یا مردہ ایسے لوگوں سے, مردہ لوگ سمجھنا کہ ان کے کچھ اثرات ہیں, وہ کچھ کر دیں گے, وہ خود کیا کر دیں گے, وہ بےچارے تو خود قبر میں پڑے ہوئے. آپ کے ہی سارے ثواب کی منتظر ہیں کہ آپ ہی سارے ثواب ان کو کر دیں. میں اپنے شہر کی قبر میں جاتا ہوں, شہر سے تو بہت محبت ہوں, میں جب منورہ میں مشہور ہوں وہاں جاتا ہوں, اور وہاں جا کر کہتا ہوں کہ جاننا یہ جو پڑھا ہے سوال ان کو پسند, ان کو حاجت ہے اس بات کی. اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ یا اللہ انہوں نے میری اسلام کو کمی نہیں کی, ان پر اپنا فرض. تو وہ جو قبر میں ہے وہ تو مجبور اور بے بس ہے, اس سے حاجت مانگنا لاہور اور لاکھوں میں بالکل شرک ہے, صاف شرک ہے. بڑا ہوا شام جو ہے اس سے حاجت کرتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حاجت نہیں مانگتی. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مواز شریف پر دعا کی درخواست کر سکتے, بس حاجت طلب کرنا تو بالکل شرک ہے. زندوں سے تو اس لیے کبھی کبھی کی جاتی ہے, زندے تو عملاً آپ کی مدد کر دیتے ہیں, مردہ کہاں کی کرتے ہیں. شرک عقائد تو دماغ سے نکال دینا چاہیے. اور دوسرا کینا, کینا تو اس قدر کثرت سے ہے جہاں کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی, رشتے دار ہیں, دوست احباب ہیں, تاجر ہیں تو ان کی برادری میں لوگ ہیں, اور وہ تکلیف پہنچتی ہے, کوئی آپ کے پیسے کھا گیا, کوئی کھا گیا, کسی نے آپ کے ساتھ ادھر کسی نے مقدمہ دائر کر دیا, کسی نے کچھ اور کر دیا, کسی نے اب آپ کے دل میں کیا ہے, بہت بڑا ہوا ہے. ایسے شخص کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی, اور شب قدر میں بھی نہیں ہوتی, اور شب قدر میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی ضرورت نہیں کہ اس کینے کو ہم صاف کریں, صاف کر دینا چاہیے. یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ خوب مانگنا چاہیے اپنے لیے, زیادہ مجھے یہ دیجیے یہ دیجیے میری حاجت, اس کو دیجیے اللہ یہ سب اور اس سے زیادہ اس کو بھی دے دیجیے تاکہ دل صاف ہو جائے. اور ایک درود شریف ہے جس میں بہت مؤثر ہے, وہ یوں ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد عبدک و رسول, یا اللہ اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں بھیجیے. وصلی علی المؤمنین والمؤمنات, صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, تمام مؤمنین و مؤمنات و تمام مسلمین مسلمات پر یا اللہ وہی خاص رحمتیں. تو اب سوچئے کہ اس میں ہمارے رشتے دار بھی شامل ہیں, مسلمان جنرل عیدہ پہنچائیے ہم اس پر نعمتیں بھیج دیں, اب کینا نہ ہوگا تو کینا نہیں رہا, معاف کر دینا چاہیے. اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے تو آج کی رات ہے, معاف کر دیں. معاف کرنے میں کیا دیر لگے, معاف کر کے چھٹی کریں, اس کو خیر دعا کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ معاف ہو جائے گا. کینا رکھنے والے شخص اور پیجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا, یہ شدید گناہ ہے, اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے, افسوس کی بات. جس چیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدید گناہ بتائیں اور یہ فرمائیں کہ جو شخص ٹکنے سے نیچے پیجامہ لٹکائے گا تو وہ آگ اس کو پکڑ لے گی, تو وہ تو آگ تو صرف جہنم میں ہے, جو جنت میں تو کوئی آگ واگ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پورا جسم جنت میں ہوگا اور وہ آپ کے ٹکنے جو ہیں وہ جہنم میں جلیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, نتیجہ جہنم ہوگا. تو اتنا بڑا گناہ ہے تو اب اگر وہ آج کی رات نہیں کریں گے آئیں گا کیا مشکل, کیا مشکل. یہ تو بہت بڑا تکبر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے اوپر کرنے میں آر آتی ہے آپ کو. بھائی عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے, اس کے ساری عزتیں تو اللہ کے لیے, تو اپنی عزت کہاں سے بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں, پروفیسروں کو جانتا ہوں, پاکستان میں ڈاکٹروں کو جانتا ہوں, ڈاکٹر مکی صاحب یہیں تو ہیں, پروفیسر ہیں اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, معمولی ڈاکٹر بھی نہیں ہے. پیجامہ ہوتا ہے کیا ان کی ڈاکٹری میں کمی آ گئی, یا تنخواہ میں کمی ہو گئی, یا عزت میں کمی آ گئی. فوجی ہیں, بعض افسر ہیں, وہ اپنے ٹکڑوں سے اوپر پیجامہ رکھتے ہیں. تھوڑے سوالے بعد ایسے ہیں نیک اتنا شکر میں بھی ہیں, ہر پروفیشن میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, ان میں ایسے لوگ ہیں سیکرٹری لیول کے ہمارے بزرگ تھے, وہ حضرت ڈاکٹر جو ہے الحمد للہ نے خلفا میں سے بھی تھے, پیجامہ ٹکنے سے اوپر ہے, ٹکنے سے اوپر میں جب پیجامہ کیا کوئی کھا جائے گا آپ کو, اور کھایا کرے جی, ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے, نہ کہ دنیا کی. یہی تو وہ جڑ ہے جو سارے گناہ کرا دیتی ہے. خوب بے چار بھائی لوگوں کی دنیا میں لوگوں کی نظروں میں وقت تو کیوں بھولتے, کرنے گالی دیتے دینے سے ملا کہتے ہیں, اسے سے عورتیں پردہ نہیں کرتی, چہروں پہ نقاب نہیں ڈالتی ہیں, اس لیے کیا ملا نہیں نہ کہنا ہے, کہنے تو ملا نہیں کیا ہوتا ہے. ارے اللہ اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو محبوب بن جاؤ, یہ بہتر نہیں ہے. اور والدین کی نافرمانی کرنے والے, والدین کی نافرمانی جائز امور میں بالکل جائز نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت کبیرہ گناہ ہے. لیکن اگر وہ گناہ کو کہیں یا حقوق کو پامال کرنے کو کہیں تو اس میں ان کی اطاعت بھی جائے, لیکن جائز امور کو کہیں اور تم کر سکتے ہو ضرور کرنا, والدین کی نافرمانی بالکل جائز ہے. اور اگر والدین بالخصوص کسی گناہ کو چھوڑنے کو کہیں تو فوراً چھوڑنا چاہیے, وہ اور زیادہ ہے. اور شراب پینے والا اور جادوگر اور ظلم سے ٹیکس وصول کرنے والے اور قتل ناحق کرنے والے اور زانی عورت اور زانی مرد زنا کرنے, دیکھیے اپنے آپ کو پاستا مت سمجھیے, وہ تو حالات میے ایسا کیا ہوا, قانون بولنے نے کہ اللہ نے ہمیں بچا دیا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, جب نامحرم کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آنکھ کا زنا, چھوڑو اس کو آج کی رات, کیا فائدہ ان زانی مرد عورتوں میں شامل ہونے سے, کیا فائدہ تھوڑا سا شامل ہو گئے, وہ تو کہ زانی تمہاری آنکھ تو زنا کرتی ہو, پاپا کرو اس کے کیوں دیکھتے نامحرم کو, اپنے گھروں میں شادی پردہ کیوں نہیں کراتے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پتازاد اور ماموزاد اور پھوپھیزاد اور بہنوئی اور نندوئی اور دیور کیا یہ ان کو دیکھنا جائز ہے, کیا تمہاری نظر پاک ہے, نظر کسی بھی پاک نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے سب شیطان کے ہوں, نظر پاک ہوتی تو دروازے مسحرات کی ہوتی یا نہیں ہوتی, یہ ان کی بھی نہیں ہوتی, مائیں ہیں پوری امت کی, ان کی نظر تو پاک ہونی چاہیے تھی. لیکن واقعہ آپ کو معلوم ہے بہت لوگوں کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف رکھتے تھے اور ازواج مطہرات میں سے دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اس وقت کوئی اور مسجد نبی میں نہیں تھا. اتنے میں ایک نابینا صحابی ام ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو فرمایا کہ تم پردے میں ہو, انہوں نے ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے, آپ انہیں پردے میں ہونے کو کیوں کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور دلجوئی ازواج مطہرات سے مشہور ہے, ہنسی مذاق ہوتا رہتا تھا, لیکن اب کیا فرمانا اب تہوار سے دین کا معاملہ فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو, کیا تم بھی انہیں نہیں دیکھتی, یعنی دیکھیے ازواج مطہرات تب کو جائز نہیں کہ وہ کسی ایک نابینا صحابی کے چہرے کو دیکھیں, تو آپ اپنی نظر کو پاک بتاتے ہیں اور سارا ہنسی مزاق گھروں کے اندر ہو رہا ہے, کسی قسم کا شرعی پردہ نہیں ہے, کیا فائدہ؟ آنکھوں پر زنا کرنے سے کیا فائدہ؟ بڑے بوڑھے جس کی عادت جوانی میں نہیں جاتی بوڑھا کر نہیں پاتے, ابھی چھوڑ بوڑھے ہو تو وہ بھی چھوڑے, چھوڑنا پڑے گا, نہیں چھوڑو گے نہیں میں شمار ہو گئے, توبہ کرنا چاہیے. اور باجا بجانے والے نجومی اور باجا بجانے والے موسیقی, آج ہمارے موبائلوں میں موسیقی, افسوس کی بات ہے, لوگ بعض سنتے ہیں, بعض عالم بھی ہیں, بعض حافظ بھی ہیں اور ان کے موبائلوں میں موسیقی, اس قدر افسوسناک ہے. کیا کر نہیں سکتے تھے؟ کر سکتے. آخر جو لوگ واقف اور تقویٰ والے ہیں انہوں نے موسیقی کو نکال دیا, آپ کیوں نہیں نکال پاتے, کیوں نہیں نکال پاتے؟ آج کی رات کے آپ محروم رہنا چاہتے ہیں, کوشش کرنے سے کچھ یہی تو بات ہے آج توبہ کرنے. دیکھیے یہ حضرات ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں مختلف احادیث شریفوں میں آیا ہے کہ ان لوگوں کی مقصد توبہ کرنے, یہ رات ہی توبہ کرنے کی ہے. اور دیکھیے آپ کو بتاؤں, ہفتہ رات جب اعلان ہوتا ہے کہ ہر دن مستقبل کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے, استغفار ہے کیا کہ اللہ معاف کر دے, یہی ہے اللہ معاف کر دے. تو معافی تو اس وقت ہوگی جب توبہ کرو گے, فقط توبہ کبھی معافی ہوتی ہے. میں ایک مثال میں نے پہلے بھی دی ابھی کل کے بیان میں کہ ایک باپ ناراض ہو بیٹے سے, کہنا نہیں مانتا, ناراض کہنا نہیں مانتا, کوئی کہنا نہیں مانتا. خیر بیٹے کو ہوش آ جائے اور بیٹا باپ کے پاس آ کے کہے کہ ابا معاف کر, اصل جو غلطی ہوئی ہے میری سب معاف کر, لیکن آئندہ میں وہی کروں گا جو کرتا. یہ بتائیے باپ کیا کرے, باپ ممکن ہے کہ دلو سے لگا دے اٹھا کے شروع ہو جائے بدتمیز, یہ معافی مانگنا ہے تیرا کہ تو کہتا کہ میں وہی بدتمیزیاں کرتا رہوں گا. تو کیا آپ ہفتارا کو ہر طرح اپنے دلوں کا حال جانتے ہیں؟ آج کی رات آپ اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ معاف کر دیجیے, اور جن میں ارادے ہیں موسیقی بھی بجائیں گے اور ٹیلی ویژن بھی دیکھیں گے اور فلاں بھی کریں گے اور نہ محرم محرم کا کوئی اخلاق ہوگا اور کسی چیز سے آپ توبہ نہیں کریں گے تو کیا مفرت ہو جائے گی؟ موسیقی موبائلوں میں لگانے کا فائدہ کیا؟ مجھے سمجھتے بات اچھے اچھے لوگ داڑھی رکھے ہوئے ہیں, حافظ قرآن ہیں, علماء ہیں اور ان کے موبائلوں میں موسیقی ہے. ارے موسیقی حرام ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں موسیقی کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں, اور آپ مسلمان اور موسیقی رکھے, کتنے افسوس کی بات. یہ رات توبہ کر لیں, اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی گناہ کرو تم توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, اور کس نے گناہ نہیں کیا, اس کا مقام ہے کہ تم نے اگر گناہ سے توبہ کر لی تو تم تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اور دیکھیں آج انہی لوگوں کے بارے میں آیت تلاوت کی گئی ہے, میں اس کو پھر سے تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں دو منٹ کے اندر, کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی تعریف بیان کی گئی ہے, جن کے بارے میں آیت تلاوت کی گئی کہ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار, یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں تیار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدر جہاں بہتر ہو ان چیزوں سے, سو سنو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھتے ہو کس طرح تمہاری ہمت ہو جاتی ہے, اس میں تصاویر ہیں جو کہ حرام ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے, ان تصویروں کو دیکھنے سے کیا فائدہ. اس میں نامحرم عورتوں کو مرد دیکھتے ہیں, نامحرم مردوں کو عورتیں دیکھتے ہیں, اس میں موسیقی بچی ہوتی ہے, یہ جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل جائز نہیں. توبہ کرنا چاہیے, آپ جو مساجد میں آ چکے ہیں نماز میں پڑھنے والے ہیں وہ تو توبہ کریں کم سے کم ان چیزوں سے, تاکہ آج رات کی برکات ان کو مل سکے. تو سنو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یعنی تقویٰ اختیار کرتے ہیں, ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باپ ہیں جن کے پائین میں نہریں جاری ہیں, ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان ہے, خوشنودی ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کو خوب دیکھنے والے ہیں. اور ایسے لوگ یہ صفت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سارے تقوے کے باوجود اور گناہ سے بھاگنے کے باوجود یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے, اپنے کو پاک نہیں سمجھتے تھے. اور یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں, صادقین میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے والے اور عبادت کرنے والے ہیں, فروتے نہیں کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے, اور آخر سب میں اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنے والے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ اجتماعی دعائیں آج کل جس شکل میں کراچی اور پاکستان میں رائج ہو گئی ہیں، یہ بدعت کی حد تک پہنچ گئی. اس لیے اپنی اپنی دعائیں نماز کے بعد اور پوری رات مانگتے رہیے، یہ اجتماعی دعا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بالکل رخ اس کا بدعت کی طرف ہو گیا ہے. کوئی روشنی بند کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ دعا کا طریقہ صحیح نہیں. دعا تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی بزرگ نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے سب نے ہاتھ اٹھا دیے، اس سوچ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس پہ برس رہی ہے، اس وقت ہم بھی شامل ہو جائیں، یہ ہے. لیکن بندہ تو دعا اپنی مانگے گا، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے. یہ پادری نہیں ہے عیسائیوں کے کہ وہ دعا مانگیں گے اور سب کی طرف سے، ایسی کوئی چیز نہیں. تو اس سلسلے کو میں ختم کرتا ہوں، تو میں مانگ بھی لوں گا، لیکن آج کی رات تو آپ مانگیے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بخش دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے. اس میں کس نے روکا؟ کیا ضرورت ہے کہ سب مل کے یا ایک سب دعا مانگے اور سب آمین کہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود دعا مانگیں گے اللہ سے. یہ چونکہ آج کل اب بدعت کی شکل ہوں، ہمارے بزرگ مانگتے آئے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے چھوڑا بھی ہے. مثلا ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کا قصہ تو میں نے خود دیکھا. ایک بار رمضان المبارک میں دعا شروع کی، رات تھی، میں وہی تھا، تو اتنے میں کسی نے لائٹ بجھا دی اور اس کے بعد لوگوں نے روڑے کی آوازیں نکالنی شروع کی. یاد رکھیے، روڑے کی آوازیں نکالنا جائز ہی نہیں، اچھی طرح سمجھ لیجیے. رونا وہ جائز ہے جو آنکھوں کے آنسو ہو، یہ نقل سنا کے وہ دعا ہوتی ہے کہ لائٹ بجھا کر کسی کو سنایا ہے اور لائٹ بجھ گئی کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی عجیب آواز نکال رہا ہے، کوئی عجیب آواز نکال رہا ہے، آنسو کا پتلا کہیں بھی نہیں. اور میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں کیونکہ حضرت دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے ہنسی آ گئی. ساری دعا میں ہنسی آ گئی. دوسرے روز میں نے اپنے حضرت سے لکھا، حضرت کو کہ حضرت لوگ تو گڑگڑا رہے تھے، رو رہے تھے، طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی اور میرا ہنسی کے مارے پیٹ میں بل پڑ رہا تھا. حضرت نے لکھا جواب میں، ہاں بھائی ہر شخص حال جدا ہے. اور دوسرے تیسرے روز پھر جو ہوئی دعا تو حضرت نے یوں ہی کہا کہ نہیں بھائی چاہتے تھے مانگ لو. حضرت صاحب کیا خود حضرت اپنی دعا میں مشغول ہو گیا؟ حضرت سے مانگ میں اپنی دعا مانگو، تم وہ اللہ میاں ہیں، تم کو پتا ہے تمہاری کیا حاجات ہیں، مانگو اللہ تعالیٰ. یہ جو اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ ہے یہ سنت نہیں ہے، بس اپنی دعا مانگو. یہ جو اجتماعی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.